ये नहीं कि वो हिदायत उनके पास ना हो और वो अलग हुआ, बल्कि हिदायत आई और फिर बट गए। अहले किताब की बीमारी यही थी, ये मुसलमानों में तो पड़नी ही थी। इन्होंने समझ लिया कि हम कोई इम्यूनिटी हमारे अंदर पैदा हो गई है। तो वमा तफर्रकू, देखिए वमा तफर्रकल्लज़ीना, किताब पाकर भी जिन्होंने इख्तलाफ किया। अब देखिए इन्होंने और तरह तर्जमा कर लिया, माँ का नाफिया का नहीं किया, हालांकि माँ नाफिया है, आगे इल्ला आ रहा है, इल्ला तो नाफिया की पक्की दलील होती है ना। अच्छा, तो जिन्होंने किताब पाकर भी उतुल किताब
इख्तलाफ में इख्तलाफ किया,
हाँ,
साफ दलील आने के बाद भी आपस की पूर से नहीं रुके।
अच्छा, ये गोया के दो दफा तफर्रका का तर्जमा किया है इन्होंने, इस तरह तर्जमा किया है कि दो दफा तर्जमा हो गया है। जो अहले किताब किताब पाकर भी
इन्होंने इख्तलाफ किया,
अब वो इख्तलाफ फिर वही तफर्रका वाला ही है,
वो साफ दलील आने के बाद भी आपस में आपस की फूट से नहीं रुके,
वो ना रुके, मा तफर्रका फूट से ना रुके, दोबारा तर्जमा। और या कहे कि वो अहले किताब अहले किताब किताब पाकर भी जिनको किताब दी गई उसी का तर्जमा है, किताब पाकर भी और इख्तलाफ से ना रुके, ये अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं।
अहले किताब जुदा जुदा ना हुए,
हाँ,
मगर इसके बाद जिनके पास आ गई खुली बात,
ये बिल्कुल लफ्जी तर्जमा है कि जिनको किताब दी गई वो ना हुए मुतफर्रक, और मुतफर्रक का तर्जमा फिरके ना बने, तफरका में ना पड़े, बटे फिरकों में, यह भी तर्जमा हो सकता है ना तफर्रका का। मगर यह कि वाज़े दलील मौजूद थी, यानी किताब खुदा की या खुदा के नबी की तालीमात होते हुए इख्तलाफ किया और फिरके मान गए, यही थी बीमारी अहले किताब की। कुरान करीम की बात बड़ी काबिल गौर है कि हिदायत होते हुए, और या तो यही होता है कि कोई टेक्स्ट मौजूद है जनाब, और जी करारदाद लाहौर में यह नहीं लिखा था कि एक पाकिस्तान बनेगा, वो तो 10 पाकिस्तान बनने थे, अब बाद में तावीलें करने लगते हैं कि वो तो ये तो नहीं था, यूं था। तो खुदा की किताब के साथ भी लोगों ने ये सितम शरीफियाँ की, और इस लिहाज से ये मुसलमानों के लिए वार्निंग थी कि खुदा की किताब। और यहाँ तो ये आलम है कि उन्होंने तो अपनी किताबें बिगाड़ी, यहाँ तो किताब नहीं बिगड़ी अल्लाह के फजल से, यहाँ तो किताब महफूज है, और उसके बावजूद अपनी अपनी बस हाँके जा रहे हैं। ममा तफर्रक अल्लज़ीन, नहीं जुदा हुए फिरकों में पड़े ये लोग जिनको किताब दी गई, यानी रसूल से पहले, इस्लाम से पहले, उतुल किताब ये भी अंडरस्टूड है यहाँ, मगर इसके बाद कि उनके पास बयना आ गई वाज़े दलील, यानी रसूल और किताब खुदा की किताब की शक्ल में, हाँ,
और वो जो झूठ पड़ी अहले किताब में,
हाँ,
बस जबकि आ चुके उनके पास खुली बात।
देखिए ना, माँ को अगर मौसूला करे और वो जो फूट पड़ी तो फिर इल्ला का तर्जमा नहीं ना बनता, क्या किया है, और वो जो
फूट पड़ी अहले किताब में,
हाँ,
सो जो के आ चुकी उनके पास खुली बात।
अब देखिए ना, इल्ला का तर्जमा फिर गोल करना पड़ा, सो जो के कर उधर जो के कर किया दे, तो वो सीधा नफी है, इल्ला तो एक बड़ा वाज़े सबूत होता है कि उससे पहले मनफी होगी। तो नहीं जुदा हुए, नहीं फिरकों में बटे वो लोग जिनको किताब दी गई, मगर उसके बाद कि उनके पास आ चुकी वाज़े दलील खुदा की किताब या खुदा के, हैं, अच्छा, वमा उमिरू, यहां भी नाफी है, और नहीं उनको हुक्म दिया गया, इल्ला, मगर उनको नहीं हुक्म दिया गया था। एक तो है ना कि पहले तो कुरान ने गोल सी बात की ना कि किताब आ गई फिर फिरकों में बट गए, अब बताता है कि उस किताब में क्या हुक्म उन कमबख्तों को दिया गया था। सिर्फ किताब नहीं दी कि चलो इसको चूम चाट के रख लेना, उसका हुक्म बता रहा है कि यही तो हुक्म दिया गया था, तो असल तालीम छोड़ी तो फिरकों में बटे। जो उस किताब की बुनियादी बेसिक और असल तालीम है उसको कुरान बयान करता है, वो चूल हिलती है असल, आखरत के बारे में, नबी के बारे में, रसूल के बारे में, शरीयत के बारे में, असल बुनियादी तसव्वुर हटता है, फिर बिगड़ जाते हैं, फिर चाहे देखो वाले बख्शिश के तरीके ढूंढे या मुकदमे जीतने के लिए दाता दरबार जाए या कुछ, फिर और तरफ चल पड़ते हैं। तो बेसिक तालीम का जिक्र है, वमा उमिरू, वो जो बयना उनको किताब दी गई थी उसमें नहीं हुक्म दिया गया था उनको, उमिरू कौन सा सीगा है, ओए आते बताओगे, है, हाँ, उनको हुक्म दिया गया, वमा उमिरू, उनको हुक्म ना दिया गया, इल्ला, मगर مگر سے مراد ہے مگر یہی دے دیا گیا تھا حکم جو آگے بیان ہو رہا ہے. الا لیعبد اللہ, یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ عمرہ کے بعد, امارہ کے بعد ایک ہوتا ہے جس کو حکم دیا جائے, ایک ہوتی ہے وہ چیز جس کا حکم دیا جائے. یہاں عمرو میں نائب فاعل کون آیا؟ ہم. یہ تو وہ ہوئے جن کو حکم دیا گیا. جس چیز کا حکم دیا گیا اس پہ بے لگنا چاہیے یا ان لگنا چاہیے, وہ یہاں نہیں ہے. اس لیے یہاں ایک معذوف ماننا پڑتا ہے, وما امرو الا بے این یعبدو. یہ جو لام زیر لے ہے نا, یہ بے ان کا کام دے رہا ہے. صرف اس چیز کا انہیں حکم دیا گیا کہ, تو یہاں لے لے, ورنہ یوں کوئی نہیں آتا امرتہ للصلاۃ نہیں کہتے, امرتہ بالصلاۃ کہتے ہیں. امرا بالصلاۃ, امرا للصلاۃ نہیں کہتے. تو امرو لیعبد اللہ یعنی امرو بے ان یعبد اللہ, یہ بنی بات. لے کا معنی یہاں لینے بھی وہی نصب دینی تھی ان کان کی طرح, مگر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی, اور نہیں حکم دیا ان کو مگر اس بات کا کہ ایک تو یہ کہ لیعبد اللہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرے. اور بعض نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بے لگانے کی ضرورت نہیں, بلکہ عمرو کا معنی ہے جو شریعت بھی ان کو دی گئی تھی وہی حکم تھے, اور وہ حکم اسی لیے تو دیے گئے تھے کہ ان باتوں پہ پکے رہو. گویا کہ وما عمرو بالشریعۃ والاحکام, جو شریعت اور احکام وہ بے ادھر لگا لیا, ان کو نہیں دیا گیا حکم دیا گیا اس شریعت اور اس کے احکام کے ذریعے سے جو بھی دیے گئے, مگر غرض تو یہی تھی کہ اللہ ہی واحد لا شریک کی عبادت کرو, بنیادی غرض تو یہ تھی. یوں پھر عمرو کا بے والا صلہ وہ بن جاتا ہے ان کی شریعت اور ان کے احکام, کہ ان کو جو حکم دیے گئے جو تو نہیں کر سکتے ترجمہ الا ہے, ان احکام پھر ترجمہ بنتا ہے ان احکام کی غرض و غایت ہی یہی تھی. اور یہ ترجمہ کریں الا بے ان تو پھر معنی بنتا ہے اس کے سوا اور انہیں حکم ہی کوئی نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرو اور یہ اور یہ اور یہ, یہ فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں گے ترجمے میں کہ ان کی پہلی شریعت کو ما عمرو کا مفعول بنایا ہے, یا یہ کہ نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ حکم کہ لیعبد اللہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی. دونوں صورتوں میں منصوب تو ہے لیعبد مخلصین لہ الدین, مخلصین اخلص یخلص خالص کرنا, مخلص خالص کرنے والا, مخلصون مخلصین یہاں نصب میں ہے حال ہونے کی وجہ سے, عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے, بلکہ لفظی ترجمہ خالص کرنے والے ہوتے ہوئے, یعنی اس حالت میں کہ مخلص ہو. لہو الدین عربی میں کہیں گے اخلص للہ دینہ, اس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا, کسی اور کی آمیزش نہیں کی. تو اس سے اسم فاعل ہے مخلصین خالص کرنے والے ہوتے ہوئے, لہو یعنی للہ ہے الدین دین کو عبادت کو, یہاں جزا کے معنی تو نہیں ہے دین کر لے یا عبادت کر لے, کیونکہ دین کے معنی عبادت بھی ہوتا ہے جزا بھی ہوتا ہے, دین میں نے مذہب بھی ہوتا ہے شریعت بھی ہوتا ہے دستور بھی ہوتا ہے, یہ چار پانچ معنی تو ہیں. ان کو حکم صرف اس بات کا دیا گیا, صرف اس بات کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, ما اور الا کو ملا کے اردو میں کہہ سکتے ہیں, صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے کرے اس حالت میں کہ ہونا فا. پھر دوسرا حال ہے حنیف ہوتے ہوئے یہ کام کرے, حنیف کے معنی جس کی ایک ہی طرف توجہ ہو, زیادہ چیزوں کی طرف توجہ نہ بٹی ہوئی ہو. حضرت ابراہیم کو حنیف کہا گیا ہے, حنفا حنیف ان کی جمع غیر منصرف, حنیف ہوتے ہوئے یکسو ہوتے ہوئے ایک ہی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اللہ کے لیے خالص دین کرتے ہوئے اور یکسو ہوتے ہوئے اسی کی طرف یعنی کلیتن توجہ کرتے ہوئے. ویقیم الصلاۃ اور دوسرا حکم ان کو دیا گیا تھا, یہ بھی اس کا لے کے ساتھ منصوب ہے, کہ وہ قائم کریں نماز کو. وَيُوتُ زَكَاةَ يُوتُ يُقِيمُ, یہ سارا منصوب ہوا ہے اسی لیا عبد اللہ کی وجہ سے, اس پر عطف ہے نا, کہ عبادت کریں, کہ نماز قائم کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں, یُوتُ زَكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اس کے مادے وغیرہ کی تو زیادہ بحث کی اب ضرورت نہیں ہے. میں اگلا ترجمہ کرنے سے پہلے یہاں تک کا ترجمہ ذرا سننا چاہتا ہوں کہ کیا کیا. اگلا لفظ ہے آیت کا آخری, وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. یہاں تک ترجمہ کر دیں,
صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین
بندگی. ہاں ہاں بندگی,
یک رخ ہو کر
اور دے زکات. اچھا دیکھیے, یک رخ ہو کر, حنفا کا حال سے ترجمہ کیا, مخلصین کا کیا کیا ہے, خالص کرتے ہوئے, وہ بھی حال, اگرچہ وہ ورب میں کیا ہے مخلصین کا, میں نے خالص کرنے والے ہوتے ہوئے, لیکن با محاورہ اردو میں یہی کریں گے خالص کرتے ہوئے, ناؤن کا ترجمہ ورب کی طرح کرنا پڑے گا اردو میں. انہوں نے کیا کیا ہے,
اور نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنے دین کو,
اپنا دین وضاحت کے لیے کیا ہے,
یکسو ہو کر اور
یکسو کو
ادا کرے زکات.
یہاں تک یہ ترجمہ ہوا. انہوں نے کیا کیا,
انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ
دیکھیے, وما امروا الا, سب نے ترجمہ قریباً کیا ہے, ان کو صرف یہی حکم دیا گیا. اردو میں صرف لگا دیں تو ما اور الا دونوں کی سینس اس میں آ جاتی ہے. ہاں جی,
جبکہ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی یکسو ہو کر عبادت کریں.
ہاں یکسو ہو کر
اپنا دین اسی کے لیے خالص کر لیں.
انہوں نے یکسو کو پہلے لے لیا ہے اور دین اس کے لیے خالص کر لے, ورب سے ترجمہ کیا ہے. ہاں, اور
نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں.
یہ تو ہوا, دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, اردو ترجمے کو ہم پہلے دیکھیں.
حکم یہی ہوا اللہ کی خالص,
حکم یہی ہوا, ان کو صرف یہی کہا گیا, نہیں حکم دیا گیا مگر. دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ان باتوں کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے جی اس مولوی کا اور اس کا ترجمہ الگ الگ ہے. یہ بدماشی کرتے ہیں, یہ جو جنہوں نے قرآن سے بھاگنا ہوتا ہے نا, وہ اسمبلی میں بھی آیا ہے, نہیں اس میں نہیں آیا, وہ 1947 کی بات ہے, یونینسٹ گورنمنٹ کی میں کاروائی پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی دو مولوی تو کسی قرآن کی آیت کے ترجمے پہ متفق نہیں ہوتے, حالانکہ یہ بکواس ہے. یہ تو کوئی فرق نہیں ہے کہ صرف یہ حکم دیا گیا, اس کے سوا اور کوئی نہیں حکم دیا گیا, یہی حکم دیا گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو ایک ہی مفہوم ہے اور سینس ایک ہے. ہاں جی, ہاں پرویز بھی اس نے اپنے وہ کتاب کے شروع میں یوں ہی 10-8 ترجموں کے نمونے دیے اور کہا دیکھیے جی اشرف علی نے یہ کیا, اور اب ہم جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سار زارا ترجموں میں فرق ہے نا لفظوں میں. دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ اصل سینس اور جو آئیڈیا ہے عبارت کا وہ کنوے کر رہا ہے, تو لفظوں میں تو فرق ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بالکل ٹیپ ریکارڈ کی نقل ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. ترجمہ تو اس میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے, آپ اردو سے انگریزی کریں, انگریزی سے اردو کریں. ہاں جی, اب یہ بات اس میں تو خیر لفظی ترجمہ ہوگا, بطور نہیں نہیں پھر پڑے ذرا,
اور نہیں حکم کیے گئے مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کو خالص کر کر واسطے اس کے دین کو بطور ابراہیم حنیف کے.
یہ لکھ دیا, یہ تو وضاحت بھی بہت دور چلے گئے ہیں, بطور ابراہیم حنیف سے لے کر, یعنی ہونا فا حنیف ہوتے ہوئے آگے کر لینا مانند ابراہیم کے, یہ تو وضاحت ہے کہ ایسے حنیف بنے جیسے ابراہیم حنیف تھے. لفظ میں کوئی موجود نہیں ابراہیم وغیرہ کے بارے میں, وہ چونکہ دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا قرآن میں, اس لیے انہوں نے یوں کر لیا کہ ایسے حنیف ہو کر جیسے ابراہیم حنیف تھے, یہ تو وضاحت ہے. ابراہیم کی راہ پر, یہ بھی وضاحتی ترجمہ ہے, ابراہیم کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. یک رخ ہوتے ہوئے بات تو یہ تھی, یہ وظیفہ جو کہ ابراہیم کی طرز پر, یہ وضاحت ہے کس وجہ سے, کہ قرآن کریم میں ابراہیم کو حنیف کہا گیا ہے, تو تم بھی حنیف بنو یعنی ابراہیم کے طریقے پر چلو. یہ وضاحتی ترجمہ ہے, اصل لفظ یہ نہیں ہے. لفظ کا ترجمہ تو یکسو ہوتے ہوئے, آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ابراہیم یکسو ہوئے تھے. اور ویسے عرب میں یہ جو مشرکین عرب تھے نا, ان میں کچھ لوگ تھے جو شرک سے بیزار تھے, بت پرستی سے. سیرت کی کتابوں میں ان کے نام دیے ہوئے ہیں, فلاں امیہ بن ابسلط اور عمر بن نفیل تھے شاید, حضرت عمر کے ایک چچا زاد بھائی بھی تھے, اور بعض آدمیوں کا نام آتا ہے کہ وہ بتوں بتوں سے بیزار تھے, کہتے تھے یہ سب فضول ہے. لیکن کہتے تھے کہ ہم ابراہیم تو باپ دادا میں تو تھا نا ان کے, لیکن ابراہیم کی نہ کوئی کتاب تھی نہ شریعت تھی, ان کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی. ویسی بے شمار باتیں ابراہیم کی شریعت کی عربوں میں رائج تھی, وہ ان پہ عمل کرتے تھے, لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ کتاب ہے ابراہیم کی اور اس میں یہ لکھا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ الکبیر میں خاصے کو ایک پیرا سا لکھا ہے کہ کون کون سی باتیں دین ابراہیمی کی مشرکین عرب میں پائی جاتی تھی. یہ جانوروں کا حلال کرنا, ختنہ کرنا, کچھ اور بہت سی چیزیں یہ ان میں موجود تھی. تو وہ لوگ اپنے آپ کو حنیف کہلاتے تھے, وہ کہتے تھے ہم یہ مشرک نہیں ہیں, ہم حنیف ہیں, یعنی دین حنیف کے پیروکار ہیں. دین کا پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم کا تھا کیا, بلکہ وہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی جو تھے وہ تو شام میں گئے تھے کہ شاید عیسائیت ہی وہ دین ہے, پھر انہیں کسی نے بتایا واپسی پہ ڈاکوں کے ہاتھوں وہ قتل بھی ہو گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا, یہ نہیں کہا کہ وہ مشرک مرا ہے, کہا کہ وہ تو ایک امت ہے الگ, اس کا حشر نشر ہوگا, یعنی بذات خود ایک آدمی الگ امت ہے. تو ایسے لوگ تھے اور وہ اپنے آپ کو حنیف ان کو ہسٹری میں کہا گیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر وہ لے تو پھر وہی معنی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ دین ابراہیم تھا کیا. اس طرح سے جیسے ہمارا کوئی جاہل ہو بیچارہ کہ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا, آپ جو مولوی اس کو سمجھا دے سمجھا دے, وہ تو بیچارہ یہی کہے گا, اور لعنت تو مولوی کے گلے میں پڑے گی. سارے مولوی ہیں, ہر ایک کو کہتے ہیں جی یہی ہے قرآن کا حکم, یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اور نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ کسی اور بات سے. بس اب اگلا لفظ ہے وذالک دین القیمہ, اس کو میں نے الگ کیا اس لیے کہ اس کے ترجمے پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وذالک اور یہی, یعنی جو یہ حکم دیے گئے, یہی تھا دین القیمہ. ذالک کا معنی تو ہے وہ, یعنی یہ چیز جو ان کو کہی گئی وہی تو دین القیمہ تھی. اب دین القیمہ پہ غور کریں, کیسی ترکیب ہے؟ ترکیب اضافی ہے. معنی بنتا ہے قیمہ کا دین, یہی بنے گا نا, اور یہی ہے قیمہ کا دین. قیم کے معنی اوپر ابھی پڑے ہیں, قیم معنی مضبوط, صحیح راستے پر, درست, معتدل, اور قیمہ مؤنث ہو سکتا ہے, اسی کے مؤنث ہے نا قیم, یا پھر مبالغہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, بہت قیم, بڑا قیم, تے مبالغے کی بھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ مؤنث کے لیے ہو. کتب ان قیمہ میں تو کتب کی وجہ سے مؤنث آیا نا. اب یہاں قیمہ اگر مبالغے کے لیے بھی آئے تو بہت بڑی سیدھی کا دین یہی بنے گا, بہت بڑے سیدھے کا دین. اگر آپ کہیں کہ قیم ہی ہے اور تے تو صرف مبالغے کے لیے ہے, تو پھر بڑے قیم, بڑے راہ راست کا دین, والے کا دین, ترکیب تو اضافی بنے گی, پھر کیا معنی ہوا. اب بعض نے ترجمہ کر لیا ہے جس میں مودودی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہا تھا کہ یہی تو ہے درست دین, یہ ترجمہ غلط ہے, یہ تو ہوتی ترکیب توصیفی تب بنتا یہ ترجمہ. بھئی یا تو ہوتا ذالک دین ذالک دین القیم, الف لام لگتا, یہی ہے مضبوط دین, یہی ہے درست دین, الف لام لگنا چاہیے. چلیے الدین القیمہ ہو جاتا, یہ ہم مان لیتے ہیں کہ قیمہ مؤنث نہیں مبالغے کے لیے ہے, پھر بھی ترکیب تو توصیفی ہونی چاہیے تھی نا, الدین القیمہ, درست دین, مضبوط دین. یہ کیا ہوا کہ ترکیب اضافی ہے, قیمہ کا دین. اب ذرا دیکھیں کیا کیا ترجمہ کیے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. انتظامی بندوبست والا, اچھا بندوبست والا, گویا کہ کیا تو صفت سے ہے لیکن سمجھانے کے لیے ذرا اور طرح کر لیا. انتظامی بندوبست, قیم کا معنی تو ہے درست راستے پر رکھنے والا, صحیح معنی, اور درست راستے پر چلنے والے کو بھی کہتے ہیں. یہ جماعت اسلامی والوں نے قیم جنرل سیکرٹری کے لیے لفظ استعمال کیا ہے, عرب ملکوں میں استعمال ہونے لگا تھا اس سے ہی, اس کا معنی ہوتا ہے ناظم کے معنی میں, اصل تو معنی سیدھا رکھنے والا, اور یا سیدھے راستے پر چلنے والے کو بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے انتظامی طور پر, انہوں نے کیا کیا, اضافہ سے کیا ہے, ہاں ہونا تو چاہیے, لیکن ایک اور ترجمہ بنتا ہے شاید, شاید شاہ ولی اللہ سے لیا ہو. دیکھتے ہیں, دیکھیے اس ترجمے پہ غور کریں, یہ اصل میں شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ ہے. این است دین ملت استوار, انہوں نے فارسی میں یوں ترجمہ کیا ہے ترکیب اضافی کے ساتھ. یہ یہ ہے, را دین قیمہ مضبوط لوگ, یوں ترجمہ کر لیا ہے. یہ ہے را مضبوط لوگوں کی, یعنی نیکی کے را پر جو ثابت قدم مضبوط لوگ ہیں ان کا را یہ ہے. دین میں نے را تو ہو ہی سکتا ہے, انہوں نے کیسے کیا بھلا. دیٹ از دا ریلیجن رائٹ اینڈ سٹریٹ, یہ تو ایڈجیکٹیو ہی بنا لیا ہے. ریلیجن آف دا رائٹیس اینڈ دا اسٹریٹ فارورڈ یوں نہیں کیا, اصل تو بات بنتی ہے ترکیب اضافی کی. اور دیکھیں لوگوں کو, تو کو بڑا ہے پہلے, نیند آ رہی تھی, قائم رہنے والوں کا دین. دیکھیے ترکیب اضافی سے ترجمہ کیا ہے انہوں نے, کیا کیا ہے
اور یہ بھی طریقہ ہے ان درست مضامین کا,
ان درست مضامین کا, یعنی اوپر قطب ان قیمہ کے ساتھ جا ملایا ہے.
اور یہی ہے نہایت صحیح اور درست دین,
یہ ترکیب توصیفی ہے. بات یہ ہے احمد الدین صاحب کا, وہ تو ترکیب توصیفی سے ہی کر گئے ہیں. اب دیکھیے دو باتیں ہمارے سامنے, کہ بعض نے کر لیا ہے بلکہ اکثر نے ترکیب توصیفی سے, حالانکہ ترکیب توصیفی نہیں ہے. اس کی گنجائش یوں نکل آتی ہے کہ بعض دفعہ ترکیب اضافی میں اسی چیز کی طرف مضاف, توصیفی میں صفت موصوف کو ایک دوسرے کی طرف مضاف کر لیتے اور عرب بول دیتے ہیں, یہ گنجائش نکلتی ہے. مثلا الصوب الحریری, ریشمی کپڑا, اس کو کہہ دیتے ہیں صوب الحریرے, ریشم کا کپڑا. یہ ایک ترکیب ہے, ان معنوں میں صفت موصوف کی دور کی گنجائش نکلتی ہے کہ دین القیمت, یعنی الدین القیم کے معنوں میں, کہ بعض دفعہ عرب لوگ صفت موصوف میں سے ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کر کے بھی بول لیتے ہیں. یہ ترکیب تو نکلتی ہے, بنتی ہے, جواز ایک بنتا ہے گرامر میں کہ ہم اس کا ترکیب توصیفی سے ترجمہ کریں, جیسے الدین القیم یا دین الدین القیمہ ہو. دین کے ساتھ قیمہ مونس ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پھر ہم سمجھ لیں گے کہ یہ مبالغے کی تے ہے, مونس ضروری نہیں ہوتا. لیکن جنہوں نے کیا دین القیمہ, تو قیمہ مونس لیا اور اس سے مراد لیا ہے وہ امت قیمہ, درست راہ پر چلنے والی امت کا دین, جو پہلے کتابوں پر عمل کرتی تھی اور مخلصین وغیرہ تھے. اس طرح قیمہ کا موصوف معذوف ہے, ذالک دین الامت القیمہ, یہ بنتا ہے ترجمہ. اور بعض نے یہی کیا ہے, شاہ ولی اللہ نے فارسی میں یہی کیا, مجھے یاد ہے ان کے لفظ کے, اینس دین ملت استوار, مضبوط ملت کا دین یہی ہے, یعنی وہ ملت جو آدم سے چلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی, اصل بنیادی دین یہی رہا ہمیشہ, یہ مراد ہے. توحید, خالص توحید اور نماز اور زکوٰۃ, یہ ہر دین کا جز رہے. عقائد میں توحید, اعمال میں نماز اور زکوٰۃ, اس کی شکل چاہے جو رہی ہو وہ الگ بات ہے, لیکن دین کا بیسک سٹرکچر ہمیشہ یہی رہا ہے. یہ ہے ذالک دین القیمہ, سیدھے راہ پر قائم رہنے والی امت کا دین تو یہی ہے. ان معنوں میں ترجمہ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ جنہوں نے کیا وہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے. اور اگر ہم دین القیمہ کہیں, گرامر میں گنجائش نکل آتی ہے کہ عرب لوگ بعض دفعہ صفت موصوف کو مضاف مضاف الیہ میں بدل کے بول دیتے ہیں, اور اس طرح سے مضبوط دین کی بھی جواز نکل آتا ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتاب والمشرکین, اسی طرح پہلے لفظ ہی آ رہے ہیں, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے ہو. جن یہودیوں اور عیسائیوں نے کفر کیا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, کیونکہ یہاں کفر اس سے مراد وہی ہے جو اب دین آ رہا ہے اسلام, اس کا انکار کیا. والمشرکین, یا مشرکوں میں سے بھی جنہوں نے انکار کیا, فی نار جہنما, وہ ہوں گے, وہ ہوں گے یہ اس کا اصل تو ہے نا انا حرف مشبہ بالفعل, اور اس کا اسم ہے سارا یہ اللہ دین کفر من اہل الکتاب والمشرکین. اصل تو ہے اللہ دین کفر, پھر کفر کی وضاحت ہے من اہل الکتاب والمشرکین, یہ سارا بنا انا کا اسم. اور اب خبر ہے فی نار جہنما, انا کی خبر تو رفع میں ہوتی ہے لیکن یہ جار مجرور کا مقام خبر ہو رہا ہے, جہنم کی آگ میں, یعنی ہوں گے یا پڑیں گے یا گریں گے یا رہیں گے, کوئی لفظ اپنی طرف سے لگا دے. نار جہنما, جہنم غیر منصرف ہے, مضاف ہو کر بھی, مضاف الیہ ہو کر بھی زبر آئی ہے. خالدین فیہا حال ہے, ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے اس میں, ہا کی ضمیر نار کے لیے ہے. اب با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں پڑے رہیں گے, ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں پڑے رہیں گے, اور آگے ہے یہاں تک ترجمہ کر لے
پھر اگلے. جو لوگ اہل کتاب ہو کر بھی کافر مرے اور مشرکین وہ سب کے سب دوزخ
کے, اہل کتاب ہو کر بھی کافر مرے, یہ ان کو الگ کر لیا. حالانکہ اللہ دین کفر میں دونوں آتے ہیں, عیسائی یہودی جو کافر ہوئے یا جو مشرکین عرب کافر ہو گئے اس دین کے. ہاں جی,
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکوں میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے.
وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے, ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوتے ہوئے حال ہے, یعنی ہمیشہ رہیں گے, فعل سے ترجمہ کر لیا یخلدون کی طرح. اور کوئی ترجمہ؟
منکر ہوئے اور جو منکر ہوئے اہل کتاب,
ہاں,
اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں سدا
سدا رہیں گے اس میں, سدا رہیں گے. دیکھیے حال تو ہے سدا رہنے والے ہوتے ہوئے اس میں رہیں گے, لیکن اردو کا جو محاورہ ہے یعنی ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن جسے کہیں, تو وہ یہ کرنا پڑتا ہے رہیں گے ورب سے.
انہوں نے مشرکین کے لیے مضارع استعمال کے لیے اور کافروں کے لیے ماضی کی, منکر ہوئے
ہاں
ہاں اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں سدا رہیں گے.
نہیں نہیں, وہ ہوں گے دوزخ کی آگ میں, ہوں گے آگے ہے,
وہ دوزخ کی آگ میں سدا رہیں گے.
ہوں گے ہونا تو چاہیے اس کے ساتھ, مشرکین میں یہ کہ وہ مشرک جو ہوں گے یہ تو نہیں مفہوم, مشرک کا معنی تو جو ہو گئے. فی نار جہنم کے ساتھ لگ سکتا ہے کہ وہ ہوں گے دوزخ کی آگ میں, ہمیشہ اس میں رہیں گے, یوں بن سکتا ہے کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک سب ہوں گے جہنم میں, یوں بنتا ہے ترجمہ. اس کے بعد ہے اولائکم شر البریہ, وہ سب ہیں, اولائکہ آپ جانتے ہیں اشارہ ہے اور یا مبتدا بن گیا ہے, وہ سب ہم شر البریہ. اب دیکھیے اولائکہ کا مشار الیہ کوئی نہیں آیا, بلکہ ایک جملہ ہے ہم شر البریہ, یہ بھی مبتدا خبر بن سکتا تھا, ہم نکال دے تو اولائکہ شر البریہ بھی جملہ بنتا ہے, بنتا ہے نا, وہ سب شر البریہ ہے, اور اولائکہ ہم شر البریہ, وہ ہیں وہ شر البریہ. یہاں پھر ہم کو کیا سمجھیں گے کہ ضمیر فاصل ہے, پھر ترجمہ ہوگا وہ ہی ہے شر البریہ, یہ ترجمہ ہوا. اور شر البریہ کا ترجمہ شر معنی بدترین, اشروں کے معنوں میں شروں نے استعمال ہوتا ہے, بریہ اس کا مادہ زیادہ تر تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ بے رے حمزہ سے ہے, برا یبراؤ کہ میں نے ہوتے ہیں پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ کا نام الباری المصور الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, سورۃ حدید میں آپ نے پڑھا تھا, وہاں آیا تھا یہ لفظ, پتہ نہیں آپ یاد بھی رکھتے ہیں کہ نہیں, کہاں پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا. یہ موقع آپ لوگوں کو مل رہا ہے اور ایسے ہی ضائع کر رہے ہو, یہ بڑی خوش قسمتی کی آپ کی بات ہے کہ آپ کو قرآن کریم کا اس طرح ترجمہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, اور آپ اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ اوئے مرے گئے, اوئے کی مصیبت پہ گئے, ویسے ایسے بیٹھے رہتے ہیں. تو شر البریہ میں کہہ رہا تھا کہ بارہ یبرہ, میں نے اس چونکہ فعل کی طرف اشارہ کیا, میں قبل ان نبرہ ان ذالک علی اللہ یسیر, اور وہ پڑھ چکے ہیں آپ الحدید میں, اور باری تو پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں, تو بارہ یبرو کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا, اللہ کو بارے ان کہا گیا ہے. اس صورت میں بریہ یہ لفظ تھا اصل میں بریعتن, بیرے حمزہ فعیل کا وزن, بریعتن یعنی بری ان کا مؤنس، اور بری ان فعیل میں ہے بمعنی مفعول، فعیل مفعول کے معنی میں آتا ہے، اور بلکہ اس صورت میں اس کی تے بھی لگانے کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں شاید اس میں جامع کر لیا اس وجہ سے. تو بری کے بریہ اصل میں تھا بریعہ، پھر یہ اور حمزہ مل کے یہ بن جاتی ہے بریعہ، اور اس طرح سے اس کے معنی جو پیدا کیا گیا. اور بریعہ پوری کریشن کے لیے لفظ ہے، ساری کریشن، شر البریہ ساری کریشن میں سے بدترین، پوری جو کریشن ہے اللہ کی، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے، جانور یا سانپ یا بچھو یا انسان یا جو کچھ بھی، سب بریہ ہے. تو وہ سب مخلوق میں سے بدترین ہے. مخلوق کر لے ترجمہ، وہی معنی ہے نا، بارہ یبرو خلق یخلقو کا معنی ہے. ساری مخلوق البریہ، ال کے ساتھ ترجمے میں، ساری کی ساری مخلوق میں سے بدترین ہیں. یہ تو ہے بیرے حمزہ. اور ویسے برا بیرے یہ مادہ سے جس سے مبارات، مقابلہ کرنا، مبارات کرۃ القدم فٹ بال کا میچ، بارا یباری مبارات ان بیرے الف، بیرے یہ سے آتا ہے. اس میں بیرے یہ کا معنی اتراب بھی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ بریہ کے معنی ہے جو کچھ خاک سے پیدا ہوا ہے یا جو کچھ ساری مٹی پہ رہنے والا ہے، لیکن ڈکشنری میں آپ کو، عام ڈکشنریوں میں بریہ بیرے حمزہ کے مادہ میں ملے گا. اور اگر بیرے یہ کے ماتا تو انہوں نے اس کو لکھا بھی ہے نا، مثلا منجد میں ہے، تو پھر ریفر کیا ہے کہ دیکھیے بیرے حمزہ مادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکشنری والے اس کو بیرے یہ کے تکلف میں نہیں پڑھتے، کہ ایک لفظ برا کا معنی تراب ہے، اس سے کوئی ورب مٹی میں سے ہونا، مٹی میں ملنا، یہ نہیں استعمال ہوتا. تو برا یا براؤ کا معنی تو ہے پیدا کرنا، اور بریہ معنی وہ جس کو پیدا کیا گیا، اور کریشن کے معنوں میں لے سکتے ہیں. تو مٹی کے معنوں سے خواہ مخواہ یہ لے جانا، یہ تکلف ہے. یہ بیرے یہ سے نہیں، بیرے حمزہ سے ہی ہے. بریون بمعنی مبرون، جو پیدا کیا گیا مخلوقن، تو وہ ہیں ساری مخلوق میں سے بدترین، البریہ ساری مخلوق جو کچھ بھی پیدا کیا گیا. اب دیکھیے ترجمہ،
یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں.
بدترین مخلوق، صفت موصوف کر لیا، یعنی مخلوق کے بدترین، یوں کر لیا نا. اور یہی ہی ترجمہ ہم کی وجہ سے کیا ہے.
وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر،
وہ لوگ ہیں، انہوں نے ہم ضمیر فاصل کا خیال نہیں رکھا ترجمے میں. یا تو کہتے وہی لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہی ہیں، کیونکہ ہم کا بھی تو ترجمہ ہونا چاہیے، ایمفیسس ہوگا. سب
خلق سے بدتر،
سب خلق بریہ کا ترجمہ ہے، بدتر سے بدتر.
یہی لوگ ہیں مخلوق میں سب سے بدتر،
مخلوق میں سب سے بدتر، وہی بات.
یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں،
بدترین مخلوق، یا بدترین مخلوق صفت موصوف. اب یہاں بھی دیکھیے ترکیب اضافی ہے، لیکن آپ صفت موصوف کی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اردو کے محاورے کی وجہ سے یہی لوگ ہیں، یعنی انہوں نے کریشن کیا ہے، ورس آف کریچرز، کریچرز، اچھا کریچر دیٹ وچ از کریٹڈ، وہی مفعول کے معنوں میں لیا نا، ورسٹ آف دا کریچرز، ورسٹ آف دا کریشن کہہ سکتے ہیں، کریشن ساری میں سے بدترین ہے. آگے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں ہوئے 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 ہوئے، یا تو آپ کو سب سے پہلے بریک لگتی ہے. اچھا چلیے، صدق اللہ العظیم. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتویں آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس میں پچھلی آیت کے پڑھنے کے بعد کوئی ایسی مشکل نہیں رہ جاتی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہی مخلوق میں سب سے اچھے ہیں. بریہ کے بات کل ہوئی تھی کہ برا یبرا سے بریعتن فعیلہ کا وزن ہے، اور اس کے معنی مخلوق کے بنیں گے. اور شر البریہ مخلوق میں سے بدترین، اور خیر البریہ مخلوق میں سے سب سے اچھے. جزاؤہم عند ربہم، جزاؤہم مبتدا ہے، ان کی جزا ہوگی، ان کا بدلہ ہوگا، ان کا ثواب ہوگا. جزاؤ، واؤ جو ہے وہ حمزہ کی کرسی کے طور پر ہے، اصل لفظ تو اور ویسے عام عربی میں تو لکھیں تو یہاں صرف حمزہ ہی لکھیں گے کیونکہ پیچھے مد آ رہی ہے, یہ قرآن کریم میں واو پہ لکھا جاتا ہے اس طرح. عام عربی میں اگر لکھیں نا تو جزاؤہم یا ذی الجزاء حمزہ لکھ کر آگے ہم لکھ دیں گے, واو لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. جزاؤہم عند ربہم جنات و عدن, جنات و عدن ہے خبر, عدن کی عدن کے جنات, لفظی معنی یہ بنا جنات میں نے باغات, جنت ان کی جمع ہے اور یہ مضاف ہے عدن کی طرف, عدن کے جنات عدن کے باغات. اور عدن کا معنی ہوتا ہے آباد ہونا, سیٹل ہونا, رہنا کسی جگہ پر مستقل طور پر. ایک تو ہوتا ہے نا جنگلوں میں خیمے لگا کے جیسے بدوی رہتے ہیں, ایک ہے سیٹلڈ کسی جگہ آبادی بنا کے یعنی رہنا, اس کو عدن کہتے ہیں. غالباً ورب عدن یادن ہوتا ہے, کسی جگہ ٹھکانہ کرنا, اسی سے مادن کا لفظ نکلا ہے کیونکہ وہ جو دھات ہوتی ہے وہ اپنا وہاں ٹھکانہ بنا کے پڑی ہوتی ہے. مادن مادنیات تک کا لفظ تو تم نے پڑھا ہے نا, تو وہ بھی اسی سے یعنی مادن ظرف ہے. تو عدن, اور پھر یہ عدن کس وجہ سے نام پڑا, جنوبی عرب میں ایک شہر بھی ہے عدن, کسی زمانے میں اسے عدن ابین بھی کہتے تھے, عدن تو اب بھی کہتے ہیں, اور وہ اس وقت جو جنوبی یمن ہے اس کی, اس کا بلکہ شاید صدر مقام ہی ہے میرے خیال میں, اب تو یمن اکٹھے ہو گئے ہیں. تو وہ شاید اچھا رہنے کا علاقہ تھا یا کچھ, کیونکہ زرخیز اور آباد علاقہ ہے جنوبی عرب اور یمن خاص طور پر, اس وجہ سے نام پڑا ہوگا. یہاں ترجمہ یہ نہیں ہے کہ عدن جو شہر ہے اس کے باغوں میں رہیں گے, بلکہ عدن کا لفظی معنی ہے رہنے کے باغات میں رہیں گے, وہ ان کی جزا ہوگی. عند ربہم, رب کے پاس ان کی جزا ہے, ان کے رب کے پاس جنات و عدن. اب یہ عند ربہم بعد میں بھی آ سکتا تھا, اس کو پہلے لائے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہی یعنی یہ جزا اس کے پاس ہوگی, ان کو ملے گی. تجری من تحت الانہار, یہ سب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. تجری کا فائل الانہار ہے, من تحتہا تحتہا بھی ہو سکتا ہے, کم از کم قرآن کریم میں ایک جگہ تحتہا آیا ہے. خالدین فیہا حال ہے اس حالت میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, یا اردو والے کر لیتے ہیں ہمیشہ رہیں گے. ابداً یہ مستقبل کے بارے میں آتا ہے, ماضی کے بارے میں قط ہوتا ہے, اور ابداً ہمیشہ کے لیے یہ ظرف کے طور پر آتا ہے. رضی اللہ عنہم, خوش ہو گیا ان سے اللہ, رضی اللہ عن, ان سے راضی ہوا اللہ, ورضو عنہ, اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اب اللہ کا ان سے راضی ہونا کیا ہے اور بندے کا راضی ہونا کیا ہے, یہ تفسیر والے مختلف علامات کیفیات صوفی وغیرہ لکھتے ہیں. ذالک لمن خشی ربہ, یعنی ذالک الجزاء, ذالک کے بعد مشار الیہ معذوف ہے, جس جزا کا اوپر ذکر ہوا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جزا جو ہے جنات عدن اور تجری من تحت الانہار اور خالدین فیہا, ذالک یعنی ذالک الجزاء لمن, اس کے لیے ہوگی جو کہ, یا اس کے لیے ہے جو کہ, جملہ اسمیہ میں تو دونوں معنی ہوتے ہیں. خشیہ ربہ, جو ڈرا اپنے رب سے, خشیہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ, خشیہ یخشا ربہ اس کا مفعول آیا ہے. یہ جزا اس شخص کی ہوگی جو اپنے رب سے ڈرا. اشفاق کیا دیکھ رہے ہیں ادھر, چڑیا بیٹھی ہے کوئی نہیں, کوئی دیکھ کسی اور چیز کی طرف رہے ہو تم, نہیں نہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی کچھ, ٹھیک ہے بات. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الزلزلہ, اذا زلزلت الارض زلزالہا, زلزلہ کیا میں بول رہا تھا, نہیں نہیں ٹھہرا ٹھہرا, کیا میں بول رہا تھا, ہاں میں کہتا ہوں میں کیا بول رہا تھا, وہ کہتا تم جھوٹ, یہ میں کہہ رہا تھا. یہ تمہیں کوئی قرآن کریم کی ایسی مار پڑے گی بالکل نکھد ہو جاؤ گے سارے, کہ یا قرآن کریم کے معنی میں تمہاری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے بے وقوفو. یہ تو غنیمت ہے کہ تمہیں یہاں اس کلاس میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا موقع ملا ہے. और ये आपस में एक दूसरे को बातें भी कर रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कहता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, कहता है जी वो कहता है तुम झूठ बोल रहे
हो।
तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, ज़ुलज़िला फ़ेल मजहूल है, मारूफ फ़ेल होता है ज़लज़ला, युज़लज़िलु ज़लज़लतन, रुबाई है, और फ़ालला युफ़ालिलु फ़ालालतन, पढ़ा है तुमने रुबाई का मस्दर और माज़ी मुज़ारे। दूसरा मस्दर, मस्दर का वज़न क्या होता है रुबाई का? रुबाई के दो वजन पड़े हैं तुमने, रुबाई मुजर्रद के दो वजन है मस्दर के, कौन कौन से? हाँ फिटे बोलते ही रह जा करो, क्लास में भी नहीं तवज्जो। ज़लज़लतुन और ज़िलज़ालुन, फ़ालालतुन फ़िलालुन, ये दो मस्दर तुमने पढ़े हैं वजन। ज़लज़ला सूरत का नाम वही है जो मस्दर है इसका वर्ब का, ज़िलज़ाल भी होता है इसका मस्दर, और ज़लज़ला भी, ज़लज़ला तो खैर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है नाउन के तौर पर, वैसे मस्दर नाउन ही होता है। ज़लज़ला के माने होते हैं जोर से हिला देना, हिल जाना नहीं, हिला देना, ये मुतअद्दी फ़ेल है। और इससे अगर कहें कि हिल गया तो अगला मजीद फी बाब बनता है इसका, क्या है भला वो? फालाला का पहला मजीद फी क्या होता है? फालाला का पहला मजीद फी क्या होता है? शर्म करो कुछ कि क्लास में बैठ के इधर उधर तुम मुंह मारते रहते हो ढगों की तरह। ये पढ़ा है तुमने तफ़ालाला है अगला वर्ग, फिर इफ़अलल्ला वगैरह तो बाद में आते हैं। तफ़ालाला कहेंगे ज़लज़लहू फ़तज़लज़ला, उसने उसको हिला दिया वो हिल गया। तज़लज़ुल तो पढ़ा भी है, गैर मुतज़लज़ल लफ्ज़ तुम पढ़ते हो उर्दू में, मेरे ख्याल में नवाए वक्त भी नहीं ठीक तौर पर समझ और पढ़ सकते होंगे जो यहां बैठ के ऐसे बस तवज्जो दे रहे हैं इस तरफ। तज़लज़ुल, तज़लज़ुल तो चलिए उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन गैर मुतज़लज़ल उर्दू में इस्तेमाल होता है, ना हिलने वाला, वो तज़लज़ुल मैंने होता है हिल जाना, और ज़लज़ला तुम हिला देना। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध, जब हिला दी गई जमीन, और इज़ा की वजह से तर्जमा करेंगे हिला दी जाएगी, हिला दी जाएगी जब जमीन, यानी पूरे तौर पे हिला देना। ज़िलज़ालहा, ज़िलज़ाल है मफूल मुतलक, देखिए यहां ज़लज़ला की बजाय, और अभी बताया था क्या बताया था ज़िलज़ाल के बारे में? दूसरा मस्दर है, एक तो उनवान में आ गया है ज़लज़ला, दूसरा मस्दर है ज़िलज़ाल, ज़िलज़ाल ज़ुलज़िला ज़िलज़ालन, क्या माना बनेगा? मफूल मुतलक का क्या माना होता है? हिला दिया गया, हिला दिया जाना। देखिए जो मस्दर होगा ना वो मारूफ मजहूल दोनों का एक होता है, ये बात 15 दफा यहां कही जा चुकी है। ज़िलज़ाल के दो मानों होंगे, क्या भला? मारूफ मजहूल दोनों तरह होता है, अब ज़िलज़ाल मस्दर है, क्या माना होंगे? हिलाया जाना और हिलाई जाएगी, ये दो हो गए, हिल जाना और हिला देना, दोनों माने, हिला देना हिलाया जाना, दोनों माने होंगे। अब यहां होगा हिला दी जाएगी जमीन, हिला दिया जाना उसका, हा जमीन के लिए वर्ब, उसको इतना हिला दिया जाएगा जितना कि उसको हिलाना, यानी जितना उसका कदो कामत है इस लिहाज से हिला दी जाएगी। छोटी सी चीज हो एक तिनका हिलाना कौन है, और कोई कहे पहाड़ को हिला दिया जाएगा, तो उसके लिए फिर जमीर लगाते हैं कि ऐसा हिलाना जो उसके हिलाने में हो, यानी बहुत बड़ा हिलाना। زمین جیسی بڑی چیز کے ہلانے کے جو مناسب حال ہے ہلانا, اس طرح کا ہلانا ہوگا. اس لیے زلزالہ ہا کہا ہے, ہلا دی جائے گی زمین, ایسا ہلانا جو اس کے لیے مناسب ہے, اس کے قد و قامت اور اس کو دیکھا جائے تو ہلانے کے مفہوم کو سمجھو, یہ معنی ہے. اب دیکھیے ترجمہ,
جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے,
ہلا ڈالے زمین کو, یہ اس طرح ورب کیا ہے کہ گویا معروف کا ہے, یعنی کوئی ہلا ڈالے اس کو, یہ ورب کے اعتبار سے نہیں ہے ٹھیک. ہلا ڈالے یعنی ہلا ڈالی جائے, اصل تو معنی ہے ہلا ڈالے زمین کو تو نہیں کیا ہوگا, کو کیا, یہ تو پھر فعل مجہول نے نہیں معروف میں ترجمہ کر دیا.
جب زمین بڑے زور کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی,
بڑے زور کے زلزلے سے, دیکھیں نا جو زلزال ہے اس کا ترجمہ کر دیا اس کے زلزلے سے. زلزلہ اور زلزال تو ایک جیسے ہیں, زمین کو ہلا ڈالا جائے گا اس کے زلزلے سے, یعنی اس میں زلزلہ بپا کر دیا جائے گا. انہوں نے کیا کیا,
جس وقت پھیلا لی جائے گی زمین کو چار پتلے,
پھیلا کہو بے وقوف, پھلا کیا ہوتا ہے, ہاں ہلا دی جائے گی, وہ تو میں کہ سمجھا پھیلا کیا ہے, ہاں جی یہ لفظ ترجمہ زلزال کا ہے, اس شدت سے جو اس کے ہلانے کے لیے درکار ہے. بڑی چیز کو ہلانے کے لیے زور بھی تو زیادہ لگے گا نا, زلزالہ کی جو ضمیر ہے وہ یہ معنی کرتی ہے, ہلا ڈالی جائے گی اس زور سے جو اس بلا کو ہلانے کے لیے چاہیے. چھوٹی کوئی سوئی تنکا تو نہیں, زمین جیسی چیز کو ہلا دینا, تو اس لیے انہوں نے جو ترجمہ کیا نا پوری شدت سے, وہ اس کے سینس اصل کنوے کرتا ہے. انہوں نے کہا کیا, شیک از شیکن مجہول ہے پیسو وائز میں, ٹو دیکھیے اٹ موسٹ وہی شدت والا ترجمہ کیا ہے, وہ زلزالہ کی وجہ سے, یعنی ایسا زلزلہ جو اس زمین کے لیے ہو. تو جب زمین کو بہرحال مفہوم تو بنا یہ کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا پوری قوت سے, شدید زلزلہ اس میں برپا ہوگا, کر دیا جائے گا, اور لفظی ترجمہ ہے جب ہلا دی ڈالی جائے گی زمین, ہلانا ایسا جیسا اس کے لیے ہو, یہ بنے گا. واخرجت الارض اثقالها, اور نکال دے گی زمین, اخرج یخرجو نکالنا, اذا کی وجہ سے فعل مستقبل میں ترجمہ کر رہے ہیں, ورنہ تو ماضی ہے. اخرجت زمین نے نکال دیا, اذا اخرجت جب زمین نکال دے گی, اثقالها ثقل کی جمع ہے اثقال, بوجھ, اپنے سارے بوجھ نکال دے گی, اور زمین نکال دے گی اثقالها اپنے سارے بوجھ, اپنے بوجھ. اب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ قرآن کلام اللہ کی خوبی ہے کہ وہاں ورنہ الارض دوبارہ نہ آئے, ضمیر ہی آ جائے بس, وہ اخرجت اثقالها بات تو بن جاتی تھی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت اثقالها, دوبارہ الارض اس میں ایک ادبی خوبی ہے, پھر اس پہ زور دیا, اور پھر زمین کی حالت یہ ہوگی اس زلزلے میں کہ وہ اپنے بوجھ نکال پھینکے گی. اثقالها سے کیا مراد ہے, کسی نے کہا زمین کے اندرونی ساری قوتیں, پٹرول نکلے گا, دھاتیں نکلیں گی, معدنیات نکلیں گی, کرومیم نکلے گا, خدا جانے خدا کے زمین کے اندر کیا کچھ بوجھ پڑے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کسی نے کہا جی قبروں سے مردے نکال پھینکے گی اگر قیامت کا ذکر ہے, تو یہ تفسیر ہے کہ اثقال سے مراد کیا ہے. کسی نے کوئی تفسیری ترجمہ بھی کیا ہے, زمین
اور نکال باہر کرے گی زمین
اپنے سارے بوجھ
اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی,
ٹھیک ہے, یہ تو لفظی ترجمہ ہے. انہوں نے کیا کیا, وہی کیا وہ, ٹھیک ہے, اخراجہ میں نکال کر باہر ڈال دے گی, اس میں ذرا اردو ایڈیم کا ایک زور ہے, صرف نکال دے گی اور نکال کر باہر نکال کر دے گی, وہ اس میں ایک ذرا ایمفیسس ہو گیا زیادہ, ورنہ معنی تو وہی ہے. انہوں نے کیا اخراجات کا, throws out, ٹھیک ہے, وہ بھی پھینکنے کا ترجمہ کیا ہے, throws out, تو گویا کہ شدت سے نکال دے گی. اس میں اخرجہ میں تو وہ معنی نہیں ہے کہ شدت سے نکالنا, صرف نکالنا ہے, لیکن وہ پچھلے زلزلے کی مناسبت سے کہ وہ زور سے نکال پھینکے گی, اس شدت جو زلزلے کی ہوگی اس کی وجہ سے اردو والوں نے اس لیے اور انگریزی والوں نے بھی وہ اس زلزلے کے زور کو ترجمہ ادھر ڈالنے کی کوشش کی ہے, تو ٹھیک بنتا ہے. وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا, یہ بھی کہے گا اذا کی وجہ سے, ما لها, اس کو کیا ہو گیا. یہ ما لها وہ نہیں ہے مال ان مالن سے, نہیں, یہ ما استفہامیہ ہے, لہا اس زمین کو کیا ہو گیا, جیسے کہے مالا کا تجھ کو کیا ہے, مالی آپ نے پڑھا ہے. انسان کہے گا مالہا اس کو کیا ہو گیا ہے, زمین کو, یعنی کہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. اور یہاں بھی قال الانسان, انسان کہے گا کیا ہو گیا,
اس کو کیا ہو
گیا, کیا ہو گیا. لفظی ترجمہ تو دیکھیں تو بنتا ہے اس کے لیے کیا ہے, ہیومنٹ ہے نا, تو یہاں یہ محاورہ ہوتا ہے مالی مالکم ومالکم لا تنفرون یا ایھا الذین آمنوا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض, میں تو سن سپارے والی آیت میں تم نے پڑھا, تمہیں کیا ہے کہ جب جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہو. اس طرح سے مال رہا اس کو کیا ہوا ہے, یوم اذن تو حد سو اخبار رہا, اس دن وہ بولے گی. یوم اذن کی بات ہو چکی ہے کہ اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے یوم اذ کانا کذا و کذا, وہ اذ کے بعد والا فقرہ سارا ہٹا دیا جاتا ہے اور ذال پہ دو وہ تنوین ڈال دی جاتی ہے, اس کو اسی لیے تنوین عوض کہتے ہیں. گویا کہ عبارت یوں تھی کہ یہ تین فقروں کی جگہ آ رہا ہے, یوم زلزلت الارض, یوم اذ زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها, اس دن. گویا کہ وہ سارا اذن ان تینوں فکروں کی جگہ ایک طرح سے آ رہا ہے جو پیچھے آئے ہیں. جس دن یہ واقعہ ہوگا جو تینوں بیان ہوئے ہیں, اس دن کیا ہوگا, میم کی زبر اس کی ظرفیت کے لیے, زال کی دو زیریں نہیں. تو حدث و حدث یو حدث, میں نے بات کرنا, حدث یو حدث بات کرنا, اصطلاح میں حدیث بیان کرنے کے لیے آتا ہے, بخاری مسلم سب میں یہ حدیث کی کتابوں میں ہوتا ہے. حدثنا فلان, فلان نے ہم سے یہ حدیث بیان کی, اصل معنی ہے بات کرنا. حدثا کے بعد دو مفعول بھی آ سکتے ہیں اور دوسرے مفعول پر بے بھی آ سکتی ہے. حدثت زیدا, میں نے زید سے بات کی, نصب میں آئے گا. مثلا بے قضا, فلاں بات کی, حدثت زیدا بہذا, یعنی بہذا الامر, مثلا میں نے زید سے اس معاملے کی بات کی. اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں حدثت زیدا ھذا الامر, دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں. کیا کہا میں نے طارق؟ اچھا, تو حدثا کے دو مفعول ہوتے ہیں, جس سے بات کی جائے, جس بارے میں بات کی جائے. البتہ جس بارے میں بات کی جائے اس پہ آپ بے بھی لگا سکتے ہیں, جس سے کی جائے اس پہ بے نہیں لگتا. یوں نہیں کہتے حدثت بے زید, حدثت زیدن, حدثت ہو بے قضا و قضا, میں نے اس سے اس بارے میں بات کی. اب یہاں حدثا یو حدثوں کا ایک مفعول معذوف ہے, کس سے بات کرے گی وہ زمین, تو حدث مؤنث کا صیغہ ہے اور زمین کے لیے ہے, وہ بات کرے گی. اور یہ تمہاری کیا چیز کیا ہے, تم دونوں کو باہر نہ بھیج دیں, یہ تم تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے ہو کہ باہر نکل کے تم نے کوئی ریسلنگ کرنی ہے شاید, اپنے اپنے چیز کی طرف دیکھو. یوم اذن تو حدث, زمین بولے گی, بات کرے گی, کس سے بولے گی, معذوف ہے. کیا بولے گی, یہ اخبارہا آیا, یہ یوں بھی ہو سکتا تھا تو حدث بے اخبارہا, اپنی خبروں کے بارے میں بولے گی. اس پہ بے عربی میں لگ سکتی ہے اور نہیں لگی, قرآن مجید نے نہیں لگائے. باقی رہ گیا کس سے بات کرے گی, ساری مخلوق کے ساتھ بات کرے گی, لوگوں کو بتائے گی کیا ہوگا, وہ مفعول گویا کہ محذوف ہے. تحدث الناس تحدث الخلق جو بھی مان لے, زمین سب کو بتائے گی اپنی خبریں, اخبارہا خبر کی جمع اخبار, یعنی اپنی خبریں بتائے گی سب کو, وہ خبریں جو چھپی ہوئی تھی, وہ چیزیں جو پوشیدہ تھی سب اس وقت آشکار کر دے گی. اب بولو ترجمہ کرو, یوم
کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں,
کہہ ڈالے گی, دیکھیے تو حد سو اخبارہا اپنی باتیں, دیکھیے خبر کی جمع با محاورہ اچھا اردو ہے, اپنی باتیں کہہ ڈالے گی, دیکھیے یہ ہے اردو کے ایڈیم کا بات, کہے گی والا کے ترجمہ تو تھا, لیکن چونکہ وہ ایک اس میں غیر معمولی واقعہ ان یوژول ہونے کا تصور ہے نا, وہ تب پیدا ہوتا ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں کہہ ڈالے گی, یعنی کچھ نہیں چھوڑے گی باقی, یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ترجمہ کیا کہہ ڈالے گی, ورنہ تو ترجمہ ہو سکتا تھا کہہ دے گی, کہے گی کیا کیا ہے, کہے گی سادہ ترجمہ, انگریزی میں کیا کیا, ڈکلیئر, ڈکلیئر میں بھی کہہ ڈیلنا, صرف ٹیل یا وہ نہیں کیا, ڈکلیئر کھلم کھلا اعلان کر دینا, انہوں نے کیا کیا, کہہ ڈالے گی, یہ جو کہہ ڈالنا ہے نا اس میں یہ مفہوم ہے کہ کچھ چھپا کے نہیں رکھے گی, یہ سینس پیدا کرنے کے لیے کہے گی کی بجائے کہہ ڈالنا کیا, بیان کرے گی سادہ ترجمہ ہے, کہہ دے گی کہے گی, لیکن کہہ ڈالنا میں سینس یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ رکھے گی نہیں, سب کچھ بتا دے گی, اخبار رہا اپنی باتیں اپنی خبریں, بے ان رب کا اوحا لہا, اس وجہ سے کہ بے ان نہ بے سببیہ ہے, یہ اس کے ساتھ نہیں ہے, ورنہ تو یوں ہو سکتا تھا تو حدیث بے انا بات یہ کرے گی کہ اس کے رب نے, وہ تو اخبار رہا اس کا مفعول آ گیا ہے, اس بے کا تو حدیث سے نہیں تعلق, یہ بے سببیہ ہے, ادھر ہو سکتا تھا تو حدیث بے اخبار رہا, اخبار رہا نہ ہوتا تو پھر ہوتا تو حدیث بے انا ربا کا, وہ یہ بتائے گی کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی ہے, پھر یہ بات یوں بن جاتی, لیکن رب اخبار رہا تو اس کا مفعول آ گیا, یہ بے سببیہ ہے, وہ بتائے گی اپنی ساری باتیں یا کہہ ڈالے گی بے اس وجہ سے کہ بے سببیہ, ان کہ یہ بے اور لے اور اس کے ساتھ انا نہیں لگتا انا لگا کرتا, لے انا بے انا کا انا حرف جار کے ساتھ انا نہیں ہوتا انا آتا ہے, بے شک کے معنوں میں یا کباس ذرا بے شک کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی, لے انا کیونکہ, بے انا کا بھی وہی معنی ہے کیونکہ, ربا کا تیرے رب نے, انا کا اسم ہے منصوب ہے, اوہا وحی کی, اوہا یوہی ایہا ان وحی کرنا, یہ اردو میں ترجمہ استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم یہی ترجمہ کر رہے ہیں, اصل معنی ہوتا ہے اشارے سے بات کرنا, کہ ایک آدمی دوسرے سے بات کرے کہ تیسرا کھڑا ہوا نہ سمجھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, بنیادی عربی معنی تو یہ ہے, پھر ہماری اصطلاح ہے فرشتے کا نبیوں کی طرف آنا, لیکن اس کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں, اور قرآن کریم میں وہ فرشتوں والی وحی جو نبیوں کی طرف آتی ہے اس کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا, مثلا قرآن کریم میں آیا شہد کی مکھی کی طرف وحی کی, حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی کی, اور ویسے عام کہتے ہیں کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی, تو وہاں اشارے سے کسی طرح بات کرنا دل میں ڈالنا یا جو ان معنوں میں آیا ہے, تو اوحا رب نے وحی کی, لہا اس زمین کے لیے, اوحا کا صلہ اصل میں الہ ہوتا ہے, لام زیر لے نہیں ہوتا, اوحا الیہ و اوحینا الیکا, لکا نہیں آیا قرآن کریم میں, یہاں ہونا چاہیے تھا بے ان ربا کا اوحا الیہا, لیکن الہ کی جگہ لام لگ سکتا ہے, اور شاید گرامر والے کہتے ہیں لام کی جگہ الہ نہیں لگ سکتا, اور یہ فاصلے کی رعایت سے کیا ہے, کیونکہ لہا اخبارہا مالہا آ رہا تھا, اس لیے الہ کے بجائے لام کا صلہ لگا ہے, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے یہ بولے گی کہ اس کے کہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی اس چیز کی، یعنی اس کو رب کا حکم ہوگا کہ اب بولو نکالو اپنی ساری چیزیں، یہ مراد ہے. او ہا لہا، حالہا نہیں ہے کہ حال کا حالن 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 کا، کہ او ہا ورب ہے، لہا آگے لگا ہے. اب بولے کیونکہ
اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو،
اس واسطے کے کس کا ترجمہ ہے؟ بے کا، اور انہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے. کہ اس لیے کہ اس سبب سے کہ رب کا تیرے رب نے حکم بھیجا، اوہا یوں ہی میں نے وہی کرنا، ایک صورت یہ ہے حکم کرنا، حکم دینا بھی ہو سکتا ہے، حکم بھیجا اس کے اس کو اس کو حکم بھیجا ایسا کرنے کا وضاحتی فکرہ ہے، یہ وضاحتی فکرہ ہے، اس میں کوئی عبارت نہیں ہے ایسا کرنے کا.
اس لیے کہ تمہارا رب زمین کو بیان کرنے کا حکم دے گا،
دے گا، وہ پچھلے ازا کی وجہ سے کیا ہے، سارے ماضی مستقبل کے ہی ہے نا، تو بیان کرنے کا حکم دے گا. تو یہ جو ہا آیا ہے نا، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے ضمیر آئی ہے، ضمیر تو زمین کے لیے ہی ہے کہ تیرے رب نے زمین کو حکم دیا ہوگا، باقی ایسا کرنے کا، ایسا کہنے کا، ایسا بتانے کا یہ وضاحت ہے کہ رب نے اس کو حکم دیا کس چیز کا، اس تحدث کا. یوم اذی یصدر الناس اشتاتن، جس دن، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے، یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، یصدر الناس لوگ واپس مڑیں گے. صدر یصدر کا اصل معنی ہے پانی پلا کے جانوروں کو واپس لانا، ورد یاردو کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے آنا، اور صدر یصدر کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو پانی پلا کے واپس لے جانا، اصل عربی میں معنی یہ ہے. ورد یارف لما ورد ما امدیانا، جب موسیٰ علیہ السلام اس پانی کے پر پہنچے اور وہ لڑکیاں کہتی ہیں جو اپنی بکریاں الگ رہی کہ ہمارے لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر، کہ ہم تو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ واپس چلے نہیں جاتے یہ چرواہے اپنے پر. پانی جو ہوتا ہے پرابلم ہوتی ہے خانہ بدوشوں کو، کہیں واٹر ہولز ہوتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں اونٹوں کو، اور وہ تو وہ لڑائیاں ہو جاتی تھی، وہ جو حالی نے کہا ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ جھگڑے ہو جاتے تھے پانی کے لیے، یہاں کنواں اور نہر کی باریوں پہ قتل ہو جاتے ہیں لوگ. تو وہ پانی پلانے کے لیے جانا وارد ہے یارے دو، پانی پلانے سے وہ واپس لے آنا صدر ہے یسدر، اسی سے باب تفعیل سے آج کل، اورد یورے دو باب افعال سے، اور تصدیر صدر ہے یصدر، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں جدید عربی میں، لے جانا لے آنا، ایراد لے آنا، اصدار لے ایکسپورٹ، تصدیر ایکسپورٹ اور ایراد امپورٹ دوسرے باب سے استعمال ہوتا ہے. معنی تو وہی ہوا لانا اور لے جانے کا، ایک نئی سینس پیدا ہو گئی. تو یصدر الناس لوگ لوٹیں گے جیسے کہ پانی پی کے واپس جانے لگتے ہیں، اصل معنی تو یہ ہے. پھر مطلقاً نکلیں گے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ رسالہ وغیرہ نکلنے کے لیے، مثلاً یہ رسالہ تصدر من لاہور، یہ لاہور سے نکلتا ہے یعنی وہاں سے بھیجا جاتا ہے باہر. تو ان معنوں میں یصدر الناس لوگ نکلیں گے، یصدر آگے اشتاتن، ترجمہ سارا اکٹھا دیکھیں گے اپنے کتابوں میں، اشتاتن جمع ہے شتن کی، اور بلکہ پہلے یہ لفظ آیا تھا، بیضاوی نے تو لکھا ہے شتیت کی جمع ہے، شتا یشتو کے معنی ہوتے ہیں متفرق ہو جانا، الگ الگ ہو جانا، اور شتن کے معنی متفرق جمع، اشتاتن یہاں حال آیا متفرقینا، اس سینس میں آ گیا، لوگ نکلیں گے متفرقینا یعنی جدا جدا ہونے والے ہوتے ہوئے، وہی معنی اشتاتن کا ہے، وہ بھی حال ہے، لوگ نکلیں گے الگ الگ ہوتے ہوئے، گرو کے گرو نکلیں گے، یہ پھر معنی ہوتا ہے. لے یوراؤ تاکہ ان کو دکھایا جائے. رہا یرا میں نے, اور یہ ورب ہے باب افعال سے. باب افعال سے کیا بنتا ہے؟ ارا یوری. مجہول کیا بنے گا؟ اری یورا. اور وہی یورا, یورا یا, یورا یونا کیا بنے گا؟ یورا یونا, یورونا. اصل تو تھا یورا ایونا, یو فالونا, پھر یورونا, پھر لے کی وجہ سے نون گرا تو باقی رہ گیا لے یوراؤ. ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ دکھایا جائے یا ان کو دکھایا جائے. اس میں پہلا نائب فعل یوراؤ میں ہے, کیا ہے؟ ہم. دوسرا ہے اعمالہم, کیونکہ ارا یوری کے دو مفعول ہوتے ہیں. مجھ کو فلاں چیز دکھا تو اس میں آتا ہے ارینی, مثلا ارینی کتاب کا, مجھے تم اپنی کتاب دکھاؤ, ارینی کتاب کا. اس طرح سے یورو اعمالہم, تاکہ وہ دکھایا جائے اپنے عمل, یعنی ان کو دکھایا جائے ان کے اعمال. اب دیکھیے, اس دن نکلیں گے لوگ الگ الگ یا گروہ کے گروہ ہوتے ہوئے, تاکہ دکھایا جائے ان کو ان کے اعمال. یہ ہے لفظی ترجمہ. اب دیکھیے, ایک تو پلٹیں گے ترجمہ کیا, حالانکہ یاد دیکھیے راجا یارجو نہیں ہے. کیوں پلٹیں گے؟ کہ صدر ہے کہ میں نے یہ پی کے پلٹنا, اس لیے ترجمہ ہی اسی لفظ سے کر لیا ہے. پلٹیں گے, تاکہ دکھائے جائیں ان کے اعمال ان کو. ہاں,
اس دن لوگ الگ الگ جتھوں اور ٹولیوں میں پھیل پڑے ہوں گے, تاکہ اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ خود دیکھ لیں.
دیکھیے, اس میں غلطی آپ کو کیا معلوم ہوتی ہے؟ معروف کر لیا تو خود دیکھ لیں اپنے اعمال, ورنہ تو پھر لے یوری, پھر تو یرا سے ہی لگ جاتا, لے یرا ہو جاتا. بس معروف مجرد سے بن سکتا تھا لے یارو, رہا یارا کا یارو نہ لے یارو, تاکہ وہ دیکھے. تو یہ تو ہے لے یو رہو, تاکہ ان کو دکھایا جائے. فرق تو پیش سے پڑ رہا ہے سارا. تو پھیلیں گے, پھیل پڑے ہوں گے, صرف مفہوم کے لیے. کیا صدر یسدرو کا معنی نکلنا, ٹھیک ہے, جاتے ہوئے پھیل جانے کی سینس ہو تو اس وجہ سے پھیل پڑیں گے. دراصل قبروں سے نکلنے کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترجمہ کیا. یس کرو کہ انہوں نے انگریزی میں کیا کیا ہے؟ دی ول پروسیڈ, نکلیں گے, چلیں گے آگے. تو لفظی میں نے یاد رہے کہ صدر یس کرو کا اصل معنی ہوتا ہے پانی پی کے پھر واپس چلنا.
ہو
پڑیں گے کیا آگے؟
اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر کہ ان کو
دکھائے جائے. بہرحال طرح پرانی اردو ہے, ہو پڑیں گے طرح طرح پر. یہ اشتاتن کا ترجمہ بھی طرح طرح کر لیا ہے, اور اس میں صحیح مفہوم یہی ہے کہ لوگ گروہ کے گروہ اور بھیڑ کے بعد نکلے گا, اپنے اعمال دکھائے جائیں گے ان کو. فمن یعمل مثقال ذرہ خیر یرا, یہ من شرطیہ ہے, من موصولہ ہے اور اس میں شرط کے طور پر آیا ہے, اس لیے یعمل مجزوم ہو گیا ہے. جو کوئی کرے گا, اور اس کا مفعول ہے مثقال ذرہ خیر. اصل مفعول تو ہے خیرن, ومن یعمل خیرن, اس کو بعد میں لائے ہیں. مفعول تو وہ ہے جو کرے گا اچھی کا بات, اور اس اچھی بات کے لیے آیا مثقال ذرہ, یہ تمیز کے طور پر آیا ہے, ذرہ کے وزن کے برابر. یہ اس خیر کی تمیز ہے یا صفت کہہ لو, اصل تو حال ہے. اسی لیے مثقال نصب میں ہے, جس کی حالت یہ ہے کہ ذرہ کے وزن کا ہے. مثقال ذرہ تین, ایک لحاظ سے یہ حال ہے, تمیز تو نہیں. مثقال وزن کو ہی کہتے ہیں, اصل تو معنی ہے بوجھ معلوم کرنے کا آلہ. پھر یہ کوئی ویٹ میئر ہوتا تھا, جیسے تولہ چھٹاک گرام وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس کو کہتے تھے مثقال. مثقال ذرہ, ذرے کے وزن کو ناپنے والی چیز، پھر مراد ہے ذرے کے وزن جتنا، ذرے کے بوجھ جتنا، یہ میں نام ذرہ زال رہے رے. ذرہ بھر اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں چھوٹی چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، الذر چیونٹیاں. اور ذرہ کے معنی باریک سے باریک پارٹیکل، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ جو آگے تقسیم نہ ہو سکتا ہو، وہ تو پھر ایٹم تھا نا جو پھر اس کو بھی سپلٹ کیا تو قوت نکالی. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا میں اگر آپ دھوپ میں دیکھیں آپ کو نظر آتے ہیں باریک ذرات، جسے ہوا بھی کہتے ہیں عربی میں، بعض کہتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں. یعنی عام نیکڈ آئی سے نہیں نظر آتا، یا تو خوردبین سے نظر آیا، یا خاص اینگل پہ روشنی بھی پڑ رہی ہو اور اس میں درمیان میں لائٹ کی خاص ریفلیکشن سے نظر آتا ہے. تو بہرحال مراد ہے باریک سے باریک چیز، اور اردو میں ذرہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اگر ذرہ کے وزن برابر بھی نیکی کی ہوگی، یرہو، یہ یرا جواب شرط میں مجزوم ہو گیا، اصل میں تھا یراہو، وہ اس کو دیکھے گا، یہ گر گئی کیونکہ من شرطیہ کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا ہے. تو پس جو تو کرے گا، اب اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے ذرہ بھر بھی نیکی، مثقال ذرۃ خیرن، بلکہ بھی کا ترجمہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مثقال ذرۃ پہلے آیا ہے، ورنہ عبارت ہونی چاہیے وَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تو چونکہ وہ پہلے آ گیا ہے زور اس پہ ہو گیا ہے، اس لیے اردو ترجمہ ہو جاتا ہے جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، یہ ترجمہ، اور من شرطیہ کی وجہ سے دیکھ لے گا، ویسے مضارے بھی ہے.
بس سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے.
اب دیکھیے یہاں یہ اردو محاورے کے مطابق الٹا ماضی میں ترجمہ کیا ہے، جس نے کی یعنی جس نے کی ہوگی کے معنوں میں ہے، کیونکہ اس، اچھا یہ کیوں کیا ہے ماضی میں، کہ اس وقت کرنے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو اس وقت کرے گا نیکی دیکھ لے گا، وہ تو پہلے جو کر چکا وہی دیکھے گا. اس سینس میں انہوں نے دیکھیے مترجم کو کیا خیال رکھنا، جو کرے گا میں تو یہ سینس آ جاتی کہ میدان قیامت میں جو کرے گا نیکی، حالانکہ یہ تو مراد نہیں ہے. اس لیے یہاں یا عمل کا معنی ماضی سے کر دیا گیا ہے کہ جس نے کی ہوگی ذرا بھرنے کی وہ دیکھ لے گا. کیا کیا ہے؟
جس نے ذرا برابر بھی نیک عمل کیا ہے وہ اس کو دیکھ لے
گا. کیا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، دونوں باتیں آئیں. ہاں جی چلیے. انہوں نے فیوچر میں who has done، اب وہ ماضی سے ترجمہ، جو بھی کیا ہے، یہ ترجمے کی چیز اس پہ غور کیا کرے، باقی مفہوم تو چلنا مشکل نہیں ہوتا قرآن کریم کا. جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اگلا دوسری عبارت اسی طرح سے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، یعنی وَمَنْ يَعْمَلْ شَرًّا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرہ بھر بھی بدی کی ہوگی یرا، وہ اس کو دیکھ لے گا. تو یہ آیت معنی کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بارے میں تفسیروں میں حکایتیں لکھی ہوئی ہیں. فرزدق ایک شاعر ہوا ہے بنو امیہ کا، اس کے دادا کے شاید قول ہے، وہ بھی شاعر وغیرہ اچھا ادیب آدمی تھا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اپنے کلام میں سے سنائیں جو آپ کو وحی ہوا ہے کچھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت سنائی، اور جب یہ لفظ پڑھے تو اس نے کہا جی بس کافی ہے میرے لیے، اب اور کچھ سننے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، کیونکہ یہ چیز کوئی چھوٹی سی تو نہیں ہے. ذرا بھر نیکی بھی نہیں ضائع ہوگی، ذرا بھر بدی بھی نہیں ضائع ہوگی، یہ دونوں پہلو بیلنس ایسا دکھایا ہے کہ ہم اسی ان بیلنس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خرابی ہوتی ہے. یا تو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے بدماشی کی کوئی سزا نہیں ملے گی اور دلیر ہو جاتا ہے، جیسے پاکستان میں سارے وزیر اعظم سے لے کر مزدور تک دلیر ہو رہے ہیں، یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی نہیں پکڑے گا، گویا کہ شر یرا والی بات ہی نہیں ہوگی، اور یا آدمی بد دل ہو جاتا ہے کہ یار اس زمانے میں کیا نیکی کرنی ہے، کوئی پھل ملے گا بیکار جائے گی، یا آدمی اس لیے نیکی نہیں کرتا کہ بیکار ہے اس کا کوئی پھل ملنا ہے، اور یا اس لیے دلیر ہوتا ہے کہ بدی پہ کون مجھے ٹوکے گا. یہ دونوں چیزیں بدی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی چاہے وہ ذرہ برابر ہے، اور کوئی بدی بھی نہیں چھوٹ سکی تھی, چاہے وہ ذرہ برابر ہو, دونوں طرف کا اکاؤنٹ جو ہے نا کریڈٹ ڈیبٹ پورا رکھا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ آیت بڑا توازن ایک بتاتے. بہرحال یہ تفسیر اور واز والوں کا کام ہے, اور لوگوں نے بہت کچھ اس آیت پہ لکھا ہے, بڑی چیز ہے. بلکہ ایک اور لطیفہ پڑھا تھا کہ کسی نے اس آیت کو الٹا پڑھا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور دوسرے میں خیرن پڑ گیا. تو مطلب میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اتنا ہی ہے نا کہ پہلے آیت وہ آئی ہے دوسری وہ آئی ہے, کسی نے اسے کہا ارے تو الٹا سیدھا پڑ گیا. تو خیر وہ آپ کے سمجھنے کا شعر نہیں ہوگا, وہ ایک شعر ہے کہ ہر شاہ کے اس طرف سے جاؤ یا اس طرف سے جاؤ, دونوں طرف سے راستہ ایک ہی ہے. ہر شاہ ایک جگہ ہے, اب وہاں کے قریب مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں پرانے راستے پر ایک جگہ ایک پہاڑی آتی تھی, وہ اس کے اس طرف سے نکلتے تو بھی آگے جل کے راستہ مل جاتا تھا ایک, اور اس طرف سے نکلتے تب بھی آگے جا کے, یعنی وہ اونٹوں کا راستہ تھا, پہاڑی کے اس طرف سے نکل جاتا تھا, اس طرف سے بھی نکل جاتا تھا, درمیان میں بڑی خاصی پہاڑی تھی, آگے چل کے پھر راستہ ایک ہی ہو جاتا تھا. تو اس سے ایک شعر بنا ہوا تھا, عربی میں محاورہ ہے کہ ہر شاہ کے اس طرف سے جاؤ یا اس طرف سے جاؤ آگے راستہ تو ایک ہی ہے. پتہ نہیں وہ کف عین جانبا ہر شاہ خود اس طرح کا کچھ ہے, مجھے لفظ نہیں اس کے یاد. ہر شاہ سنیت و ہر شاہ ایک جگہ کا نام ہے. تو بہرحال اس آیت پر جو وائز ہیں یا صوفی ہیں یا سب کچھ, ان کے لیے بہت کچھ مواد ہے. اور حالانکہ سمپلسٹ ورڈز ہے, سادہ سے سادہ لفظ ہے, اس میں کوئی ایسی پیچیدگی کی بات نہیں. جناب ہر بدی دیکھو گے ہر نیکی دیکھو گے, یہی ہوتا ہے. بعض دفعہ سزا نہیں ملتی, بعض دفعہ انعام نہیں ملتا. معاشرے سے نیکی غائب ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے نیکی کا فائدہ کیا, آج ایمانداری کرنے کا فائدہ کیا ہے, خود ہی نقصان اٹھاؤ گے. تو پھر اس قسم کی پالیسی اور تھنکنگ جنم لیتی ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نیت صاف تے کھگ تے تاپ, نیت بد تے کھاون راج. یعنی پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ نیت صاف رکھو گے تو کھانسی اور بخار ہی رہے گا ساری عمر, اور نیت بد رکھو خوب رج کے کھاؤ. تو یہ ذہنیت جنم لیتی ہے, یا نیکی کے بارے میں مایوس ہونے میں, یا بدی کے بارے میں دلیر ہونے میں. قرآن کریم نے دونوں کو صاف کر دیا. چلیے جی, صدق اللہ العظیم. اتفاق سے یہ الفاظ بھی ہے, اس میں الفاظ بھی نئے ڈکشنری کے اعتبار سے بھی اور اعراب کے لحاظ سے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, سورت کا نام ہی العادیات ہے کیونکہ اس پہلے لفظ اس کا العادیات شروع ہوتا ہے, اور کوئی قرآن کریم میں کسی اور جگہ العادیات کا لفظ نہیں آیا. العادیات وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں قسم کی ہے, قسم ہے العادیات کی. عادیات عین دال واو مادہ سے ہے. ادا یا ادو کا معنی ہوتا ہے دوڑنا, دوڑ لگانا, ایک معنی حد سے گزرنا بھی ہوتا ہے. تو اس سے عادن اسم فاعل ہوگا قازن کی طرح, عادن عادین عادن, اور مونس بنے گا عادیتن, اور اس کی جمع سالم بنے گی عادیاتن, الف لام لگا تو العادیاتو. لفظی معنی تو بنتا ہے دوڑنے والیاں, دوڑ لگانے والیاں, جمع مونس ہے. لیکن عربی میں جمع مونس مذکر پر بھی جانوروں پر اکثر یہ صیغہ استعمال ہو جاتا ہے غیر عاقل کے لیے, اور گھوڑوں کے لیے اس طرح جمع مونس کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. مثلا صافنات آیا ہے قرآن, یا تو جمع مکسر ہوگی, قرآن میں آتا ہے والصافنات الصافن اذ عرض علیہ الصافنات الجیاد, جی یاد میں نے خوبصورت جمع مکسر ہے, خوبصورت گردنوں والے گھوڑے. بلکہ صافنات وہ ایک خاص طرح سے ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں کہتے ہیں. تو اس طرح سے العادیات کے معنی تو یہاں ہیں دوڑنے والیاں, مگر مراد ہیں گھوڑے. اب یہ جو قسموں میں لفظ آئے ہیں کہیں کہیں, اور والنازعات وہاں میں نہ کھینچ لینے والے گھوڑے نہیں فرشتے کیا گیا ہے, تو یہ تفسیر میں پھر کرتے ہیں کہ عادیات میں کوئی فرشتے دوڑنے والے نہیں مراد, اس سے مراد گھوڑے ہیں. عربی میں جمع مؤنث سالم کے ساتھ ان کے لیے استعمال صفتیں ہوتی ہیں. اور قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی, دوڑ لگانے والے گھوڑوں کی. ضبحاً جبکہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں, یہ میں نے دبحن کا یہ اتنا معنی اس حالت میں کہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کیا ہے کہ پہلے تو اس کے معنی ہی ہیں ہانپنا، وبح یا وبح وبحن کے معنی ہوتے ہیں ہانپنا، اور بلکہ زبان نکال کے ہانپنا. گھوڑے کا یہ ہانپنا کہ ایک تو اس کی آواز ہوتی ہے ہن ہنا ہٹ کے، جسے سہیل کہتے ہیں عربی میں، سواد ہے یہ لام کے ساتھ، یا ہم ہما کہتے ہیں وہ آپ کے یو ہم ہے مو نظم میں آیا ہے آپ کے المنہج العربی میں. تو گھوڑے کے ہن ہنا ہٹ ایک ہوتی ہے، تیز آواز نکالتے ہیں گھوڑے، مثلا دوڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو، کھڑے کھڑے یوں ہی بہت تیز آواز نکالیں گے، وہ سہیل کہلاتی ہے. اور ایک ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آواز نکالتے ہیں لیکن اونچی ہوتی ہے، جسے ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں ہنکدا پیا، وہ ہم ہما کہلاتا ہے عربی میں. اور یہ جو ہے ذبحن، یہ وہ آواز نہیں بلکہ صرف دوڑ لگانے کی وجہ سے اس کی آواز، یعنی تھوڑی سی زبان باہر نکالتا ہے اور تیز تیز سانس نکالتا ہے. اس کا ترجمہ ہانپنا ہی ہم کر سکتے ہیں، تیز سانس لینا یا ہانپنا. تو ذبحن یہاں مصدر ہے، اور مصدر حال بمانا اسم فاعل آیا ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ مصدر حال بنتا ہے اسم فاعل یا مفعول ہو کر، تو اصل میں عبارت بنتی ہے والعادیات ذابحاتن، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جبکہ وہ اس حالت میں کہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ترجمہ ہم نے کیا ہے جبکہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، مصدر کا. قسم ہے تیز دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، یوں کر لے پھر صفت سے ترجمہ ہو جائے گا، لیکن صفت بھی نہیں، ہانپتے ہوئے میں وہ حال کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بنا پہلا، پہلی قسم، قسم ہے تیز دوڑنے والے اور تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جبکہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، یا تیز دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی. بولیے،
قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے
ہیں، ان گھوڑوں کی جو
ہانپتے ہوئے
دوڑتے. اچھا، ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، فعل سے ترجمہ کرنا پڑا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، حالانکہ العادیات کا معنی تھا دوڑنے والے گھوڑے، تو یوں کیا. اب ہانپتے ہوئے کا ترجمہ تو انہوں نے وہ مصدر کا حال سے کر لیا. بولیے،
قسم ہے گھوڑوں دوڑنے والوں کی حال پر،
گھوڑوں دوڑنے والوں کی. یہ تو ہو گیا العادیات کا ترجمہ، آگے کیا ہے؟ ہانپ کر. اچھا ترجمہ ہے، حال کا حال ہو گیا، مصدر کا مصدر ہو گیا. قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، ذرا اردو ایڈیومیٹک نہیں ہے، یعنی ہانپ کر دوڑنے والے، اصل مطلب ہے دوڑ کر ہانپنے والے، کیونکہ ہانپیں گے جب دوڑ چکے ہوں گے یا دوڑ رہے ہوں گے.
قسم سرپٹ دوڑنے والے ہانپتے گھوڑوں
کی، سرپٹ دوڑنا عادیات تیز دوڑنے کے چونکہ معنوں میں ہے، اس لیے سرپٹ دوڑنا ایک وضاحتی اچھا ترجمہ ہے، کیونکہ ماس دوڑنا نہیں ہے. گھوڑے کی دوڑ بھی تو کئی قسم کی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا دلکی چڑھنا، سرپٹ چڑھانا، عربی میں بھی اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں، مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن اس کی چال کے لیے پنجابی میں جیسے ایک ٹراٹنگ ہوتی ہے، ایک وہ جو ہے دوسرا گیلپنگ، اور یہ انگریزی والے کچھ اس طرح کے عربی میں بھی ہیں لفظ، تو انہوں نے سرپٹ سے ترجمہ کیا ہے، سرپٹ دوڑنے والے ہانپتے حال سے کیا ہے ترجمہ، اور ہانپ کر مصدر کے لحاظ سے حال کا اچھا ترجمہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دوڑ کر ہانپتے کرنا پڑے گا، ہانپ کر دوڑنا تو ہو نہیں سکتا. اور کوئی ترجمہ؟ چلیے، پھنکارے مارنا وہ ان کے ہانپنے کی جو آواز ہے، نتھنوں سے اور منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، اس کے لیے بھی اچھا لفظ ہے یہ. آپ غور یہ کیا کیجئے کہ کس مترجم نے وہ مفہوم کون سے اچھے لفظوں میں. اب دیکھیے، عادیات کے لیے سرپٹ لگا کر اچھا مفہوم پیدا کر دیا ہے، پھنکارے مار کر ہانپنا، یہ چونکہ وہ جب تیز دوڑا ہوگا تو وہ اس کے پیٹ سے بھی، وہ پیٹ بھی ہلتا ہے اور منہ بھی، اور وہ کیفیت سامنے آتی ہے. اچھا، پھنکارے مار کر، انگریزی والوں نے کوئی کیا، کسی پاس نہیں ہے. ہاں، پینٹنگ، پی این ٹی آئی این جی، ٹھیک ہے، ٹو پینٹ میں نے ہوتا ہے، پیٹ بھی ہلے نتھنے بھی ہلیں. اچھا، دوسرے آئے فلموریات قدحن، اور آگ نکالنے والے رگڑ کر، اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے. پہلا مادہ ہے واورے، یہ ورا یری के मैंने होते हैं शोला निकलना, शोला निकलना। जलना के माना में ये लफ्ज है तकरीबन, लेकिन फर्क यह है कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्पार्क, यानी आप वो लगाए मसलन कभी वो प्लग को लगाए तो चलाए तो वो एक शोला सा निकलता है, स्पार्क प्लग पर कहते हैं उसको, स्पार्क प्लग है। तो वो जो स्पार्क होता है ना वो असल में है वरा यरी का मसदर, तो उससे आता है स्पार्क निकलना। और स्पार्क निकालना उसके लिए बाबे फाल आता है औरा यूरी, ये औरा यूरी से इस्म फाइल है, नहीं समझ आ रही। औरा यूरी मूरिन मूरिन मूरियातिन मूरियतुन बना वाहिद मुअन्नस मूरिन से और जमा मूरियात, इसका माना हुआ स्पार्क निकालने वाले, शोला निकालने वाले। कदहन, कदह यकदह का माना होता है पत्थर को रगड़ के आग निकालना, उस पत्थर को भी किदाह कहते हैं। ये जब ये मिसालें नहीं थे जो अब गर्म में दिए सिलाइयां माचिस वगैरह फास्फोरस या मुख्तलिफ मिसालों से परमंगेट वगैरह से बनती हैं, तो आग जलाने के जो तरीके थे उस जमाने में उनमें दो बहुत थे। बाज दरख्त ऐसे होते थे कि अगर उनकी खुश्क लकड़ियों को रगड़ा जाए तो आग निकलती थी, जैसे आपने ये घास में देखा है बिजली पैदा हो जाती है, आप कंघे को ही यूं मारे और फिर घास निकल रखे तो वो उसमें मैग्नेट्स की किस्म की चीज पैदा हो जाती है। ये तो छठी सातवीं के साइंस में भी पढ़ाते हैं कारोबा, बल्कि उसे कहते हैं कारोबा इसीलिए कि आप थोड़ा सा रगड़े कंघे को या किसी चीज को बालों से, उसमें उस रगड़ से एक बिजली पैदा होती है हल्के, वो फिर घास खुश्क में रखे कुछ उसके साथ चिमट जाएगा। कारोबा के मैंने ही है खुश्क घास को खींचने वाला, उसी से अरबी में लफ्ज बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बना है कारोबा। अच्छा, बर्क नहीं कहते, बाज़ दफा कह देते हैं, असल बिजली के लफ्ज बर्क है, लेकिन ये जो इंसानी मैन मेड है इसको अमूमन कहरुबा ही कहते हैं, किताब में भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, तो किदाह उस पत्थर, ये कहते हैं कि कोई चकमक नाम का पत्थर होता था बाज़ इलाकों में, शायद तुर्की में उसके लिए चकमाक भी आता है, चकमक भी आता है, किदाह भी अरबी में उसे कहते हैं। चकमक तो साफ ज़ाहिर है तुर्की जुबान का लफ्ज होगा, अरबी का तो नहीं है। ओके, तेनू क्या तकलीफ है तुम्हें? कुछ नहीं, तुमने किताब की तरफ नहीं देखना होता, सारी दुनिया को देखोगे। हाँ जी, तो मूरी आते शोला निकालने वाले घोड़े, उन्हीं के लिए यह लफ्ज आया कदहन रगड़ कर। रगड़ से मुराद है ये कदह यकदह हो उन मन में जिसमें अंग्रेजी का लफ्ज इग्नाइट इस्तेमाल होता है, इग्निशन, रगड़ से वो पैदा होती है आग। ये आपका जो होता है पेट्रोल का भी हो, क्या होता है सिगरेट जलाते हैं जिसके लिए लाइटर, लाइटर हो, मोटरसाइकिल या किसी मशीन का वो स्पार्क हो, तो उसमें एक छोटी सी रगड़ पैदा होती है जिससे वो आग लगती है पेट्रोल को। वो जो रगड़ है ना उसको अरबी में कहते हैं कदह यकदह, रगड़ लगाना। अब यहां किस चीज की रगड़ है? घोड़े के पांव में नाल तो बांधने का बड़ा पुराना रिवाज चला आता है ना, वो तो जरूरी होता है कि वो कंकरों पे भी जा रहा है, पत्थरों पे भी दौड़ रहा है, तो वैसे तो पांव उसके जख्मी हो जाए। तो वो अब जब उसके वो लोहे के या जो नाल होते हैं वो जब पत्थरों पे दौड़ता है तो उन पत्थरों और नाल के रगड़ से एक मालूम होता है उसके पांव के नीचे से आग निकल रही है, एक थोड़ी देर के लिए एक स्पार्क सा नजर आता है। अंधेरी रात में अगर वो दौड़ रहे हो तो बड़ा वाज़ेह नजर आएगा, दिन को तो नहीं नजर आएगा। तो यानी वो उनके पांव की रगड़ की वजह से और तेज रफ्तारी की वजह से, पांव जब उनका पत्थर पे पड़ता है कहीं या पथरीली जगह पे तो एक छोटी सी आग निकलती नजर आती है, उस आग के लिए ये कदहन फलमूरी आते कदहन, पस शोला निकालने वाले रगड़ते रगड़ने वाले होते हुए या कहें रगड़ कर। और फिर तफसील है यानी अपने पांव की रगड़ से शोले निकालते हुए। अब बोलिए, देखिए टाप मार कर, ये कदह यकदह का मैंने किया है उन्होंने, क्योंकि उसका बुनियादी मैंने रगड़, तो टाप पांव की जो है वो भी रगड़ की कैफियत है। अब قدحن ٹاپ مارنا ترجمہ کر لیا ہے. رگڑنے کا معنی اس میں خود بخود آ گیا, بنیادی معنی رگڑا کا تھا. آگ جھاڑنا, دیکھیے یہ محاورہ کیا ہے, آگ جلانا نہیں. آگ جلانا میں تو ہے وہ اس کو آگ لگا دینا کرنا, آگ جھاڑنا, یہ جھاڑنا اس لیے بھی بنایا گیا ہے کہ وہ پرانے زمانے میں جب آگ جلاتے تھے نا پتھر وغیرہ سے, تو وہ ایک تھوڑا سا شعلہ نکلتا تھا, ایسے نکلتا تھا کہ بس کچھ جھڑ رہا ہے نیچے, مستقل آگ تو نہیں بڑھ, پتھر کو لگ جاتی تھی, اس لیے نیچے کوئی ایسی چیز رکھتے تھے جس کو فوراً وہ شعلہ آگ بن جائے, کوئی ہلکی گھاس, کوئی کپڑا, کوئی ایسی چیز, تو وہ شعلہ جھاڑنا کہلایا ہے. کیا کہا ہے؟ آگ جھاڑتے ہیں. یہ جھاڑنا کا لفظ اس لیے آیا کہ جب وہ اس پتھر کو رگڑتے تھے تو اس سے سپارک نکلتا تھا, ایسے نکلتا تھا نیچے جھڑ رہی ہے آگ, فوراً پکڑتے تھے. آگ لگانا نہیں, آگ جھاڑنا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟
پتھر پر نال بھری ٹاپ مار کر چنگاری چنگاری جھاڑتے
ہیں. دیکھو پتھر پر نال بھری
ٹاپ مار
کر. اب دیکھیں انہوں نے مزید وضاحت کی کہ گھوڑے کے پاؤں میں نال بھی ہے اور پھر وہ مارتا ہے پتھر پر, عام جو کچی زمین ہوگی اس پہ نہیں شعلہ نکلے گا, پتھر پہ جب وہ ادھر لوہے کا اس کا نال ہوگا اور ادھر دوڑے گا تو وہ لوہے اور پتھر کی رگڑ سے شعلہ سا نکلتا ہے. شعلے کا کیا ترجمہ کیا؟
چنگاری.
وہ مستقل آگ بھڑک تو نہیں نا اٹھتی, ایک چنگاری سی نظر آتی ہے, وہی سپارک والی بات ہے. اور کیا کیا
ترجمہ؟
چنگاریاں جھاڑتے ہیں, یعنی اصل ترجمہ تھا چنگاریاں جھاڑنے والے, اسم فاعل, ٹاپوں کی ٹھوکر, وہی ٹھوکر لگانا, آپس میں رگڑنا, قدحن کا. تو ٹاپیں, نال والی ٹاپیں کی ٹھوکر, یہ وضاحتی ترجمہ ہے. بنیادی معنی ٹھوکر لگانا اور ایک کو دوسری چیز پر مارنا. تو وہ دوسری صفت ہے, تیز دوڑتے ہیں, ہانپتے ہیں, اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ہانپ رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ یہ دبحن اس لیے کہا ہے کہ عرب لوگ جب دشمن پر حملہ کرتے تھے تو گھوڑے کا منہ بند کر دیتے تھے, اوپر چمڑے وغیرہ کی پیٹی یوں بند کر دیتے تھے, اس لیے کہ گھوڑے جب باہم دوڑتے ہیں تو زور سے پھر ہنہناتے بھی ہیں, وہ بند کرنا چاہتے تھے ان کا منہ کے دشمن کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم پر کوئی گھوڑوں سے حملہ کر رہا ہے. وہ گھوڑا صرف ہانپ سکتا تھا لیکن ہنہنا نہیں سکتا تھا زور سے. دبحن بعض نے تو ان معنوں میں بھی لیا ہے, لیکن ویسے بھی دوڑ میں ہانپتا اور اتنا تیز رفتار ہے کہ اس کے وہ جو لوہے کے نال ہیں جب وہ پتھروں پر پڑتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہیں. یہ سینس ہے اور لفظی ترجمہ ہے, چنگاری نکالنے والے رگڑ لگا کر. قدحن بھی حال, اگلے چلے, فل مغیرات سبحن, اغارہ یغیر و اغارہ تن کے معنی ہیں حملہ کرنا. غارت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, غارت گری ان معنوں میں. تو مادہ غین یہ رے ہے, غارہ یغیر و غیرتن بھی ہوتا ہے غیرت کرنا, غارہ یغیر و الگ ہونا, اسی سے غیر بھی نکلا ہے لفظ. غیر جس کی جمع اغیار آتی ہے وہ بھی اسی مادے سے ہے, جو اپنوں میں سے نہ ہو باہر سے ہو. اور غیر وہ آپ نے حرف استثناء بھی پڑھا ہے غیر المغلوب وغیرہ میں, اللہ اور سوا کے معنوں میں, یہ سب غین یہ رے سے ہے. اس سے باب افعال بنتا ہے اغارہ یغیرو, اور اس کا مصدر اغارہ بھی ہو سکتا ہے اور صرف غارتن بھی ہوتا ہے. عربی میں غارتن چھوٹی تے سے لکھا جائے گا. بعض مصدر باب افعال کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا الف اڑا بھی دیتے ہیں, اطاعیتی اطاعتن بھی ہوتا اور اطاعتن بھی ہوتا. خود قرآن کریم میں طاعتن استعمال ہوا, طاعتم معروف, طاعتم وقول معروف. تو اس سے بھی جو مصدر ہے اغارہ کی بجائے غارت استعمال ہوتا, مگر عربی میں غارت چھوٹی تے سے لکھا جائے گا, جمع غارات. فل مغیرات, غارت گری کرنے والے, دھاوا بول دینے والے, حملہ کر دینے والے, یہ معنی بنتا ہے. گھوڑوں ہی کی صفت آئی ہے جمع مونس میں, دھاوا بولنے والے, غارت گری کرنے والے یا حملہ کرنے والے. سیدھا ترجمہ سادہ یہ بھی کر لیا جاتا ہے. سبحن یہاں حال نہیں ہے, یہ ظرف ہے صبح کے وقت, یہاں یہ نہیں صبح کرتے ہوئے ترجمہ کرے, کوئی ضرورت نہیں حال لگانے کی, ظرف بھی تو نصب میں ہوتا ہے.